مترادف ہیں۔ وزارت خارجہ ایران غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے، ایران کی اقوام متحدہ سے اپیل، اور صہیونی حکومت مسلمان ممالک کے باہمی اختلافات سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے، صدر پزشکیان۔ سامعین، اب پاکستانی بعض اخبارات، روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں۔ توشہ خانہ کیس 2، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، ہمارا دعویٰ ہے مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، مولانا فضل الرحمان۔ ہر شعبے میں بہتری کے لیے اصلاحات کا ایجنڈا ہے، بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح، وزیر اعظم۔ شمالی وزیرستان سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں، 7 دہشت گرد ہلاک، لانس نائک شہید۔ اور اب روزنامہ جسارت کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان سے انخلا، لبنانی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ نان نفقے کے تنازع پر مرد کی خودکشی، سپریم کورٹ برہم۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 10 افراد ہلاک۔ یوکرین، روسی فوج کے حملے میں 6 افراد ہلاک، 22 زخمی۔ اور وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، مشاورت جاری۔ سامعین، روزنامہ جسارت نے آج کا اداریہ بحران کا ممکنہ حل کے زیر عنوان شائع کیا ہے، تو نظر ڈالتے ہیں اس اداریے پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی اور سیاسی اور جمہوری بحران ایک غیر معمولی تبدیلی چاہتا ہے، اس بحران کا حل روایتی پرانی سوچ و فکر، فرسودہ خیالات اور کسی سازشی کھیل کے ساتھ ممکن نہیں۔ ہمیں اصولی طور پر ماضی اور حال کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم آج بھی سیاسی عمل کو غیر سیاسی عمل یا غیر سیاسی حکمت عملیوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کم اور معاملات میں خرابیاں زیادہ جنم لے رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نہ تو حالات کی نزاکت کا احساس ہے اور نہ ہی ریاستی و ملکی مفاد عزیز ہے۔ اس کے مقابلے میں طاقت کے مراکز ہوں یا فیصلہ کرنے والی قوتیں، سب ہی اپنے اپنے ذاتی مفادات کے گرد کھڑے ہیں۔ ان حالات میں ہم اپنے سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی، معاشی، ادارہ جاتی اور سیکورٹی کے معاملات میں اپنے طرز عمل سے ایک بڑا الجھاؤ پیدا کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مجموعی کردار مسائل کو حل کرنے کے بجائے مسائل کو بگاڑنے کے کھیل کا حصہ بن گیا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے سیاسی اور غیر سیاسی پنڈت روزانہ کی بنیاد پر قومی سیاسی بحران کے حل میں اپنا اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت، سب اپنی اپنی خواہش کی بنیاد پر مسائل کے حل کا ممکنہ حل پیش کر رہے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات کے بعد ملک میں مصنوعی سیاسی بندوبست یا حکومت کا دربار سجایا گیا، وہ مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہا، کیونکہ جن لوگوں نے اس سیاسی حکومت کا بندوبست کیا تھا وہ بھی حالات سے نالاں ہیں، کیونکہ یہ حکومت، جسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت یا سرپرستی حاصل ہے، مگر اس کے باوجود یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پیدا کرنے یا ان کی حمایت میں بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ حکومت، جن میں بیشتر اتحادی جماعتیں شامل ہیں، مگر سب ایک دباؤ کی بنیاد پر اس حکومت کا نہ چاہتے ہوئے حصہ ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی اور عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس بیانیے کے سامنے حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، دونوں بے بس نظر آتے ہیں۔ اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف حکومت کامیاب ہے بلکہ اس کے سیاسی مخالفین کی سیاسی حیثیت کو بھی کمزور یا دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت کے بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی گہری ہم آہنگی ہے اور دونوں کا سیاسی دشمن ایک ہی ہے۔ ماضی میں کسی کی بھی حکومت ہو، وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طاقت سمجھ کر عملی سیاست کرتی ہے، لیکن پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کے باعث ان کو اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح خوش فہمی کی سیاست کا شکار ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ماضی میں کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کے باعث اقتدار سے محروم رہی ہے۔ حکومت کے حامی منطق دیتے ہیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف سے مختلف ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے حقیقی وفادار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف یقینی طور پر تابعدار حکومت ہوگی مگر مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہے۔ معیشت کی بحالی پر اس حکومت کا بڑا بھروسہ اپنی حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ حکومت کے فیصلوں میں طاقت کی صلاحیت اور اختیار بھی کم ہے، جبکہ اصل فیصلوں اور طاقت کا مرکز کوئی اور ہے۔ اسلام آباد میں ایک تھیوری قومی حکومت کی دی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قومی حکومت 2 برس کی ہوگی اور اس قومی حکومت کے تحت ہی ملک میں 2 برس کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس قومی حکومت میں تمام جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کھیل میں اگر عمران خان حمایت کرتے ہیں تو ان کو بھی سیاسی ریلیف دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی قومی حکومت ہی ہے اور یہ کھیل ماضی میں کئی دفعہ سامنے آیا تھا، مگر اسے کوئی سیاسی پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس لیے مسئلہ قومی حکومت نہیں بلکہ جعلی مینڈیٹ کے بجائے اس ملک میں منصفانہ اور نئے شفاف انتخابات ہیں۔ ملک کا بحران قومی حکومت کے مصنوعی کھیل سے نہیں بلکہ نئے شفاف انتخابات کے طور پر ہی ممکن ہوگی، کیونکہ قومی حکومت بھی پس پردہ کھیل کا حصہ ہوگی اور اس کا ریموٹ بھی طاقتور طبقات کے پاس ہی ہوگا۔ جبکہ ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم عوامی مینڈیٹ اور عوامی حمایت کی مدد سے حکومت سازی کی طرف بڑھیں، کیونکہ ایک مضبوط مینڈیٹ اور مضبوط حکومت ہی ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ سامعین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پربھنی میں آئین کی بے حرمتی کے بعد تشدد، حالات کشیدہ مگر قابو میں، انتظامیہ نے کرفیو نافذ کر دیا۔ پارلیمان میں اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ برقرار، چیئرمین نے تحریک عدم اعتماد لانے پر ہمیں مجبور کیا۔ اپوزیشن، نیپال کے آرمی چیف کا ہندوستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کمیٹی نے کھٹکھٹایا عدالت عظمیٰ کا دروازہ۔ نیتن یاہو نے شام کے نئے حکمرانوں کو دھمکی دے دی۔ امریکہ بھی وقت کے ساتھ نئی شامی حکومت کو تسلیم کرے گا، بلنکن۔ اور اسرائیل نے شام پر 480 حملے کیے، اسٹریٹجک ہتھیاروں کو نشانہ بنایا۔ اور اب روزنامہ قومی تنظیم کی بعض اہم سرخیاں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 34 فلسطینی شہید، جنرل اسمبلی میں فوری جنگ بندی پر ووٹنگ۔ بشار اسد کے سقوط سے ایران کمزور نہیں ہوگا، کمانڈر پاسدارا نے انقلاب۔ اور وسطی غزہ پر اسرائیلی فضائی حملہ، کم از کم 7 فلسطینی شہید۔ اور سمعین، اب اسی اخبار یعنی قومی تنظیم کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہاں پہنچیں گے ہم؟ اخبار لکھتا ہے کہ ملک کی سیاست اور سماجی سوچ میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل بھی کچھ اسی انداز میں ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات جمہوریت کے اعلیٰ ترین ستون یعنی پارلیمنٹ پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، جہاں اس کے ارکان کے اخلاقی زوال اور طرز عمل نے سنجیدہ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماضی قریب کا مطلب سال دو سال نہیں ہوتا بلکہ تقریباً دو دہائی ہے۔ دونوں ایوانوں کے سربراہ بھی تنقیدوں کے گھیرے میں رہے ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین عام طور پر برسر اقتدار پارٹی کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ کام کریں، حالانکہ یہ ہوتا نہیں رہا ہے۔ صدر نشین برسر اقتدار پارٹی کے لیے ہمدردی اور حمایت رکھتے ہیں، لیکن ماضی میں وہ قدرے غیر جانبدار رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے ارکان کی بھی سرزنش کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر حال میں پارٹی کے لیے پابند ہیں اور اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس سے عدم اتفاق اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ اس کی تازہ مثال راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی تجویز پیش کیا جانا ہے۔ اپوزیشن انڈیا گروپ نے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ پر ایوان کی کارروائی کے دوران تعصب کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس دیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر کے خلاف اب تک تین بار تحریک عدم اعتماد لائی جا چکی ہے، لیکن راجیہ سبھا کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے۔ ادھر پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجوجو نے اپوزیشن کے ذریعے دھنکڑ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے پر اپوزیشن کی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے نہیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کو اکثریت کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے انڈیا الائنس نے چیئرمین کے خلاف راجیہ سبھا سیکرٹریٹ کو تحریک عدم اعتماد کا نوٹس دیا ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے انڈیا الائنس کے چیئرمین کے خلاف راجیہ سبھا سیکرٹریٹ کو تحریک عدم اعتماد کا نوٹس دیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئین صحافت، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 آذر 10 جمادی الثانی اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 22 آذر سن 1367 ہجری شمسی کو فرض شناس محقق اور دانشور پروفیسر غلام رضا سعیدی کا انتقال ہوا. انہوں نے طبیعیات، ریاضی، نجوم، عربی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا. پروفیسر سعیدی بارہا پاکستان اور ہندوستان گئے اور اس دوران وہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا. ان کی کتابوں میں زندگانی حضرت محمد اور عمار یاسر خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بائیس آذر سن 1273 ہجری شمسی کو بزرگ فقیہ اور مرجع تقلید مرزا حبیب اللہ رشتی نے وفات پائی. وہ سن 1198 ہجری شمسی میں ایران کے شمال شہر املش میں پیدا ہوئے تھے. مرزا حبیب اللہ رشتی بہت ذہین ہونے اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کرنے کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے. اس کے بعد وہ معرف دینی سے استفادے کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور شیخ محمد حسن نجفی اور شیخ مرتضی انصاری سے قصب فیض کیا. مرزا حبیب اللہ رشتی شیخ انصاری کی وفات کے بعد مراجع تقلید کی صف میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو اعلیٰ دینی درسگاہ کی سربراہی کے لیے پیش نہیں کیا اور نہ ہی شرعی رقومات کو قبول کیا. اس ممتاز فقیہ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں. 75 برس کی عمر میں مرزا حبیب اللہ رشتی نے نجف میں وفات پائی اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا. دس جمادی الثانی سن 618 ہجری قمری کو ایران کے مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار نیشاپوری ایران پر منگولوں کے حملے کے دوران جاں بحق ہوئے. ان کے والد عطار تھے. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی والد کا پیشہ اختیار کیا اور عطاری کے ساتھ ساتھ علم طب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اپنے طبی مشاغل کے علاوہ عطار نیشاپوری نے بہت سے صوفیوں کی روایت کے مطابق ایک عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا. انہوں نے مکے کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا. وہاں سے وسطی ایشیا میں واقع ماوراء النہر کے علاقے سمیت مختلف شہروں کا سفر کیا اور مجد الدین بغدادی اور بہت سے بزرگ صوفیوں کی بزم میں شرکت کی. انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت اور مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود سیر و سلوک کی منزلیں طے کی. تذکرۃ الاولیاء عطار کی گراں قدر کتاب ہے جو صوفیوں کے حالات کے بارے میں ہے. منطق الطیر ان کی دوسری گراں قدر کتاب ہے. یہ نادر شعری مجموعہ عرفانی اسرار و رموز کے بیان میں شاعر کی قادر الکلامی، قوت تخیل اور معرفت خدا کو بیان کرنے میں فارسی کے زندہ جاوید شاہکاروں میں شمار ہوتا ہے. اس ممتاز ایرانی شاعر کی دیگر تخلیقات میں اسرار نامہ، الہی نامہ اور مصیبت نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. بارہ دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا. اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا. اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسداں کا نام مارکونی تھا. مارکونی اطالوی ماہر طبیعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو ایجاد کیا. ۱۲ 12 دسمبر 2003 کو جمہوریہ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علی اف کا انتقال ہوا. ان کی عمر 80 برس تھی. وہ 10 مئی 1923 کو نخشوان میں پیدا ہوئے تھے. حیدر علی اف پر آذربائیجان کے فوجیوں کے اجتماع میں تقریر کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے بعد ترکی کے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ان کا کوئی افاقہ نہیں ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا. حیدر علی اف کے دور صدارت کے کاموں میں برطانوی تیل کمپنی کے اثر و رسوخ والے ایک غیر ملکی کنسورشیم کے ساتھ تیل کا معاہدہ شامل ہے. حیدر علی اف نے ملک سے باہر جاتے وقت اپنے بیٹے الہام کو نگراں صدر مقرر کر دیا تھا، جو 15 اکتوبر 2003 کو ہونے والے انتخابات میں باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے. December 1963 کو افریقی ملک کینیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہی دن اس کا قومی دن قرار پایا. 20ویں صدی عیسوی کے اوائل سے کینیا پر برطانیہ کا قبضہ ہوا اور 1920 میں باقاعدہ طور پر برطانیہ کی ایک کالونی میں تبدیل ہو گیا. اسی وقت سے جومو کینیاتا کی قیادت میں برطانوی سامراج کے قبضے کے خلاف کینیا کے عوام کی منظم تحریک شروع ہوئی. کینیا سفید فاموں کی اجارہ داری اور نسلی کشمکش کی وجہ سے 1950 کے اشرے میں خانہ جنگی کی دہلیز پر پہنچ گیا. سیاہ فاموں کی تحریک میں شدت آنے کے بعد کینیا میں آئین منظور اور نافذ ہو گیا، جس میں تمام نسلی اقوام کو مساوات کی ضمانت دی گئی تھی. February 1961 میں ہونے والے انتخابات میں مقامی افریقی امیدواروں کو قانون ساز کونسل میں اکثریت حاصل ہو گئی، اور پھر 1963 میں 12 دسمبر کو کینیا مکمل طور پر آزاد ہو گیا. ایک سال کے بعد جومو کینیاتا کی سربراہی میں جمہوری حکومت تشکیل پائی. کینیا براعظم افریقہ کے مشرق میں واقع ہے. اور 12 دسمبر 1821 کو معروف فرانسیسی مصنف گستاو فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے. ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی. اس دوران گستاو فلوبر نے ایسی کتابیں لکھی جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی. انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھی، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے. ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بوروی ہے. گستاو فلوبر 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، دل میں کینہ رکھنا دیمک کی مانند دوستی اور رفاقت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انسان کسی برائی کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں رکھنے کے بجائے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے۔ لہذا ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینے سے بہتر ہے۔ تو سامعین، اس حدیث کے بعد لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام منارے نور۔
منارے نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقی سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا، بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے، اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے، اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے، آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی، مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا، اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے، اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے، جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفوی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس آپ سے مخاطب ہے اور ابھی آپ پروگرام منارۂ نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب وقت ہوا ہے دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرمانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اس ملک کو تباہ کرنے کی کوششوں کے خلاف علاقائی ممالک متحد ہو جائیں، ایران کے وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ شمالی غزہ پٹی پر غاصب سینی حکومت کے گزشتہ دو مہینوں سے جاری وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 4,000 افراد شہید اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں سینی فوجیوں کی ایک بس پر فائرنگ، کم سے کم ایک ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر۔ اور ہندوستان میں عبادت گاہ قانون پر سپریم کورٹ نے مرکز کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔
اور اب خبروں کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اس ملک کو تباہ کرنے کی کوششوں کے خلاف علاقائی ممالک متحد ہو جائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت اور شام کو تباہ کرنے کی اس کی کوشش کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر طور پر علاقائی ملکوں کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، اسرائیلی حکومت نے شام میں تقریباً تمام دفاعی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت 1974 کے معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 350 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کی مزید زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو بنیادی طور پر کسی بھی غیر قانونی جارحیت کو روکنے کی ذمہ دار ہے، امریکی خلاف ورزی کی وجہ سے ناکارہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ شام کے ہمسایہ ممالک، اسلامی دنیا اور درحقیقت اقوام متحدہ کی ہر وہ رکن جو قانون اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے، وہ ان حالات کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شام میں اسرائیلی جارحیت اور تباہی کو روکنے کے لیے علاقائی ممالک کا اتحاد اور ان کی جانب سے فوری و مؤثر اقدام ضروری ہے۔ دوسری طرف ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے عشق آباد میں ایک اجلاس میں شام کی وحدت، ارضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ شامی عوام کو کرنا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں، اس کے ایک حصے پر قبضے کو صہیونی حکومت کی جارحانہ اور توسیع پسندانہ طینت، نیز بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کو اہمیت نہ دینے کا ثبوت بتایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے صہیونی حکومت کی جارحیتوں کو روکنے اور جرائم پر اس کے مواخذے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شام کی وحدت، ارضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف پر زور دیا۔ شمالی غزہ پٹی پر غاصب صہیونی حکومت کے گزشتہ دو مہینے سے جاری وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 4,000 افراد شہید اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 64 دنوں سے لاپتہ ہونے والے ان فلسطینیوں کی لاشوں کو تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے سربراہ منیر البرش نے شمالی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ظالم صہیونی دشمن کا کری چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ البرش نے کہا کہ اسرائیلی فوجی ایمبولنسوں پر فائرنگ اور حملے کر رہے ہیں، اور وہ غزہ پٹی کے عوام تک دوا اور میڈیکل وسائل بھی نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ دریاسنا ایک امری میڈیا نے شمالی غزہ پٹی میں صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کے بیت الہیہ علاقے کی سڑکیں ملبوں اور لاشوں کا ڈھیر بن گئی ہیں، اور جو لوگ اب تک زندہ ہیں انہیں بھی مسلسل حملوں اور بھوک کے سبب موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ العالم کے رپورٹر محمد کا کہنا ہے کہ صورتحال اس حد تک ناقابل بیان ہو چکی ہے کہ غزہ میں اسے خوش قسمت سمجھا جا رہا ہے جسے شہید ہونے کے بعد سفید کفن نصیب ہو جائے۔ غزہ پر وحشیانہ حملوں میں تقریباً 50 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ العالم کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے مرکزی غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری کر دی۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق اس وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کی تازہ بمباری میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں متعدد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ کے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شہید اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کے پیش نظر اقوام متحدہ کو اس کی رکنیت پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے اس بات کا باعث ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے سبھی اراکین اس عالمی ادارے کے منشور 6 کے مطابق اس کی رکنیت پر نظر ثانی کریں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی عوام کو ایک آزاد و خود مختار ریاست اور اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کا حق ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد سے فلسطینی عوام کو ان کے مسلمہ حقوق دلانے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر سفارتکار نے اپنے اس خطاب میں اسی طرح کہا کہ ہم شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے خلاف غاصب سینی افواج کی جارحیتوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر چیف نے شامی فوج کی جگہ جنگ نہ کرنے کو منطقی فیصلہ قرار دیا اور کہا ہے کہ استقامتی محاذ کی مدد کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ IRGC کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے شام کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے وہاں کے سابق اسد دور حکومت کو صہیونی حکومت کی مخالفت کے حوالے سے تمام عرب ممالک کے درمیان نمایاں ترین دور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران شام ہمیشہ صہیونیت کے مقابلے میں اسلامی مزاحمتی محاذ کا حامی رہا۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف نے شام میں ایران کی موجودگی کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تکفیری تحریکوں کا مقابلہ کر کے ایران کے اسلامی نظام نے پوری بشریت کی بڑی خدمت کی ہے، اور اگر ان حالات میں وہ قدم نہ اٹھائے جاتے تو جس تیز رفتاری سے وہ شرپسند حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے وہ آج پورے اسلامی ممالک پر اپنا قبضہ جما چکے ہوتے۔ جنرل سلامی نے شام کی اسد حکومت کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کو توقع تھی کہ ایران شام پہنچ کر وہاں کی ملکی افواج کی جگہ جنگ کرتا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ عاقلانہ بات تھی کہ ہم اپنے سپاہ اور بسیج کے جوانوں کو ایسے ملک میں جنگ کے لیے بھیجیں جہاں کی فوج بگڑتے حالات کی خاموش تماشائی بنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بھی ایران نے بشار حکومت کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد جنوبی لبنان کے تلوسا کالونی میں دراندازی کرنے والے غاصب صہیونی فوجی اس کالونی سے باہر نکل گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی استقامتی محاذ کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کے باعث تلوسا کالونی سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے تلوسا کالونی سے جنوبی لبنان کی مرکبہ کالونی میں پسپائی اختیار کر لی ہے۔ غاصب صہیونی فوجی جنوبی لبنان کے الخیام علاقے سے بھی باہر نکل گئے ہیں، جس میں انہوں نے جنگ بندی سمجھوتے کے بعد دراندازی کی تھی۔ لبنانی فوج الخیام میں اپنی فوجی موجودگی مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے بعد سے صہیونی فوج کئی بار اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ بعض کالونیوں اور دیہاتوں میں دربدر لبنانیوں کو واپس نہیں آنے دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی اس قرارداد میں غزہ میں فوری بلا شرط اور مستقل جنگ بندی نیز تمام یرغمالیوں کو فوراً اور بلا شرط رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 158 اور مخالفت میں 9 ووٹ پڑے، جبکہ 13 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس جیسی قرارداد کو ویٹو کر دیے جانے کے بعد یہ نمائشی اقدام کیا ہے۔ فلسطینی وفد اس قرارداد کی منظوری کے بعد بہت سے ممالک کے نمائندے اقوام متحدہ میں فلسطینی وفد اور فلسطینی سفیر ریاض منصور کی نشست کے پاس جا کر قرارداد کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا اور فلسطینی وفد کو مبارکباد دی۔ ایران کی تیل پیداوار میں یومیہ 37,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے سیکریٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تیل کی پیداوار میں نومبر میں اس سے پہلے کے مہینے کے مقابلے میں یومیہ 37,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ 2 کیس میں، جبکہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد پر 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے الزام پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کے روبرو ہوئی۔ دوران سماعت جیل سے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لایا گیا، جبکہ جیل کے باہر سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں۔ جج شاہ رخ ارجمن نے ملزمان پر عائد فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پہلے ہی مختلف کیسز میں گرفتاری کے سبب اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہیں سب سے پہلے عدت کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، بعد ازاں دیگر مقدمات میں ان کی گرفتاری اور رہائی کے احکامات آتے رہے۔ تاہم بشرا بی بی عدت کیس میں بری ہونے کے بعد رہائی پا چکی اور مختلف کیسز میں ضمانت پر رہا ہیں۔ پاکستان کے سینٹ نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ نے فلسطین پر اسرائیلی مظالم، شام پر بمباری اور اقوام متحدہ کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ متفقہ قرارداد سینیٹر شیری رحمان نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، شام میں حکومت کے خاتمے کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے، اسرائیل غزہ، شام اور مغربی کنارے کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان نہیں پہنچنے دے رہا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں ہزاروں فلسطینی شہریوں کی شہادت ہوئی، اسرائیل نے اقوام متحدہ کے کارکنوں کو بھی نہیں بخشا۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کی واضح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان شام پر اسرائیلی حملے اور بمباری کی شدید مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سینٹ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتی ہے، پاکستان فلسطینی کاز کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ہندوستان میں عبادت گاہ قانون پر سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے مرکز کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق عبادت گاہ قانون کی آئینی حیثیت کے معاملے پر خصوصی بینچ نے آج سماعت کی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کی۔ عبادت گاہ قانون پر سماعت کے دوران خصوصی بینچ نے کہا کہ عدالت عبادت گاہ قانون کی آئینی حیثیت کے معاملے پر سماعت کرے گی، لیکن مندر مسجد تنازع سے متعلق اگر مزید نئے مقدمات دائر ہوتے ہیں تو عدالت فی الحال ان پر سماعت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر عدالت میں تمام زیر التوا درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے پہلی بار 2021 میں مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عبادت گاہوں کے ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جواب طلب کیا تھا، مگر تاحال حکومت نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا ہے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند نے عبادت گاہ ایکٹ کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ گیان واپی مسجد کمیٹی نے اس ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں میں مداخلت کی اپیل دائر کی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا کے اراکین پارلیمان نے سرکاری املاک کی فروخت کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ جمعرات کو پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں جمع ہو کر سرکاری املاک کی فروخت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ حزب اختلاف اراکین پارلیمان نے اس احتجاجی مظاہرے میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر سرکاری املاک کی فروخت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت سرکاری اثاثے اڈانی جیسے سرمایہ داروں کو فروخت کر رہی ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے اس مظاہرے میں الزام لگایا کہ مرکزی حکومت ایک طرف تو اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانی پر پردہ ڈال رہی ہے اور دوسری طرف سرکاری اثاثے اس کے حوالے کر رہی ہے۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے کہا کہ حکومت نہ صرف یہ کہ اڈانی گروپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ ملک کے سرکاری اثاثے اس کے حوالے کر کے ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ انڈیا گروپ کے اراکین پارلیمان نے اسی کے ساتھ اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایک صہیونیت مخالف کارروائی میں کم سے کم ایک صہیونی فوجی کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی مقبوضہ فلسطین کے النفق چیک پوسٹ کے قریب صہیونی فوجی کی ایک بس کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔ ایک فلسطینی ذریعے نے بتایا ہے کہ ایک زخمی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ میڈیا نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے زخمیوں کی تعداد 3 بتائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں جنوبی قدس میں ایک بس پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں نے جنوبی قدس کے الخز چیک پوسٹ کے قریب بس پر 22 گولیاں فائر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے خبروں کا دوسرا بلیٹن، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ اور سامعین، 4 مصرے علامہ اقبال کے سماعت فرمائیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا